جمعہ 3 اگست کے سیربین میں عبداللہ فاروقی کا سلام۔ پاکستان کے شمالی ضلع دیامر میں اسکولوں پر شدت پسندوں کے حملے، حکام اور پولیس کا شک پسماندہ قبائلیوں پر ہے۔
وہاں پر تو ایجوکیشن جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، اسپیشلی جینڈر ایجوکیشن ریٹ بڑھ رہا ہے وہاں پر، تو ٹرائبل معاشرہ ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ریزسٹنس آئی ہے کوئی اچانک۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبے گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں مقامی افراد نے اسکولوں کو آگ لگا کر نقصان پہنچانے کے واقعے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ دیامیر کے حکام کے مطابق مبینہ شدت پسندوں نے ضلع کے مختلف علاقوں میں اسکولوں کو آگ لگا کر نقصان پہنچایا۔ ان اسکولوں میں لڑکیوں کے اسکول بھی شامل ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔
ضلعی ترجمان دیامر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق جمعرات کی شب شدت پسندوں نے ضلع کے بعض زیر تعمیر اور تکمیل کے قریب سکولوں کو نشانہ بنایا اور آگ لگا کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اطلاعات کے مطابق ضلع دیامر کے علاقے چلاس میں بھی سکولوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ پر نشر کی جانے والی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سکولوں کی عمارتوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق پولیس کی مختلف چھاپہ مار ٹیمیں اس واقعے میں ملوث افراد کی تلاش کے لیے مختلف علاقوں میں روانہ کر دی گئی ہیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے مطالبہ کیا ہے کہ سینٹ کو عام انتخابات کے نتائج کی تاخیر کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے جانے والے تکنیکی نظام یعنی آر ٹی ایس کی تحقیقات کرنے دیا جائے۔ اس بارے میں مزید بتائیں گی فرحت جاوید۔
اسلام آباد میں جاری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی بنانے کے اعلان کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی کے لیے طے کیا گیا ضابطہ اختیار بھی مبہم ہے اور اصل مسئلے کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اعلان میں اس بات کا ذکر نہیں کہ نادرا نے اس وقت تکنیکی نظام کے فعال ہونے کی بات کی تھی۔ رضا ربانی کا اصرار تھا کہ آر ٹی ایس نے تمام انتخابات پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔
اب سے کچھ دیر قبل پاکستان کے نگراں وزیر قانون و اطلاعات بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ نئی پارلیمان کا اجلاس 15 اگست تک طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن 11 اگست تک حتمی نتائج کا اعلان کر دے تو یہ اجلاس 12 یا 13 اگست کو بھی بلایا جا سکتا ہے، جس میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے علاوہ نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان حکومت سازی کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں عمران خان سے ملاقات کی اور معاہدے پر دستخط کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس بارے میں مزید جانیے عزیز اللہ خان سے۔
آج لکھے گئے خط میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ انہیں 31 جولائی کو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے جو اظہار وجوہ کا نوٹس ملا ہے، اس کے بعد سے انہیں اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کی زندگی کو لاحق خطرات بڑھ گئے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس شوکت صدیقی کو راولپنڈی بار سے خطاب کے دوران فوج کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی پر عدالتی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کرنے پر یہ نوٹس جاری کیا ہے۔
افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیا کے دارالحکومت گردیز میں آج ایک امام بارگاہ میں خودکش حملہ ہوا، جس میں کم سے کم 25 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 60 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حکام کے مطابق کئی حملہ آوروں نے خود کو امام بارگاہ کی عمارت کے اندر اس وقت دھماکے سے اڑا لیا جب وہاں جمعے کی نماز جاری تھی۔ اب تک کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ جمہوریہ کانگو کے مشرقی صوبے شمالی کیوو میں ایبولا وائرس کی وبا دوبارہ پھوٹ گئی ہے۔ کچھ ہی دن قبل اسی علاقے میں ایبولا سے 33 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق مشرقی کانگو میں ایبولا وائرس کی وبا کئی کلومیٹر کے دائرے پر پھیلی ہوئی ہے۔ زمبابوے میں حزب اختلاف کی جماعت ایم ڈی ایس نے آج حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے، جس کو بلوا پولیس نے روکنے کی کوشش کی۔ ایم ڈی ایس کے سربراہ نیلسن چامیسا کے مطابق ان کے پاس دھاندلی کے شواہد موجود ہیں اور وہ ان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سیاسی جماعت کے دفتروں پر ریڈز ان ثبوتوں کو مٹانے کے لیے کیے گئے تھے۔ اتوار کو ہونے والے انتخابات میں زانو پی ایف کے سربراہ ایمرسن مننگاگوا صدر منتخب ہوئے تھے۔ تیونس میں پولیس نے 2 افراد کو بایولوجیکل بم بنانے اور اس کو استعمال کرنے کے پلاٹ میں ملوث ہونے کے شبے پر گرفتار کیا ہے۔ جون میں جرمنی کی پولیس نے بایولوجیکل بم بنانے اور اس کا استعمال کرنے کے پلاٹ ناکارہ بنایا تھا اور ایک تیونس سے تعلق رکھنے والے ملزم کو گرفتار کیا تھا۔ تیونس کی وزارت داخلہ کے مطابق گرفتار کیے جانے والے افراد کا رابطہ جرمنی میں گرفتار ہونے والے شخص سے تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے چند خواندہ ترین علاقوں میں شمار کیے جانے والے گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں تعلیم کے مراکز پر حملے کیے گئے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے سیربین کا بڑا موضوع آج وہاں کے تعلیمی اداروں پر حملے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے مشرقی کانگو میں ایبولا وائرس کی وبا کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے۔ اس موضوع کا ذکر بھی سیربین میں ذرا آگے چل کر کریں گے، لیکن فی الحال بڑا موضوع۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر کے حکام کے مطابق شدت پسندوں نے مختلف علاقوں میں اسکولوں کو کلی اور جزوی طور پر نقصان پہنچایا ہے۔ کسی نے ان حملوں کی تاحال ذمہ داری تو قبول نہیں کی، لیکن چند مشتبہ افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ جن اسکولوں پر حملے کیے گئے ہیں ان کی تعداد 12 بتائی جا رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار ذیشان حیدر۔
حکام کا کہنا ہے کہ ضلع دیامیر میں گزشتہ شب 12 سرکاری اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں لڑکیوں کے 4 اسکول بھی شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جن اسکولوں کو نقصان پہنچایا گیا ان میں سے 7 فعال تھے، جبکہ دیگر اسکول زیر تعمیر اور مکمل ہونے والے تھے۔ حکام کے مطابق پولیس کی مختلف چھاپہ مار ٹیمیں اس واقعے میں ملوث شر پسندوں کی تلاش کے لیے مختلف علاقوں میں روانہ کی گئی ہیں۔ دیامیر کی تحصیل چلاس کے پولیس افسر ایس پی رائے محمد اجمل نے بی بی سی کو اس حوالے سے بتایا۔
لوکل ہی ہوں گے یہاں کے، کیونکہ وہ چاند ایک لوگ ابھی بھی خواتین کی ایجوکیشن پہ تھوڑا سا وہ ریزرویشن رکھتے ہیں نا، خاص طور پہ گاؤں شاؤں میں بڑا وہ ہے۔ حالانکہ یہاں چلاس میں ڈگری کالج ہے وومن کا، لیکن وہاں پہ پتہ نہیں کیوں ابھی تک لوگ نہیں سمجھتے۔
رات کو یہ واقعہ ہوا تو ابھی تک کوئی گرفتاری وغیرہ کچھ اس طرح کا ہوا؟
گرفتاری انشاءاللہ ہے صحیح، برال ہم سب ملزم جب ہوگا نا پھر آپ لوگوں سے شیئر۔
تو یہ سر یہ پہلے بھی کافی سینسٹیو یہ سارا ایریا تھا، کوئی اٹیکس وغیرہ پہلے بھی ہو چکے ہیں؟
لیکن پہلے ہوئے تھے، لیکن بہت پہلے، یہ 2013 سے بھی ایون پہلے 4 میں 5 میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، بعد میں بالکل رک گئی ہیں۔ تو اچانک یہ تھوڑا سا ہوا۔
خیال رہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں اور نیم قبائلی علاقوں میں کچھ عرصہ پہلے سرکاری اسکولوں کو نشانہ بنانے کے واقعات عام تھے، تاہم قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے بعد ان واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ضلع دیامیر کے علاقے چلاس میں اس سے پہلے شدت پسندی کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے علاوہ غیر ملکی سیاح بھی ہلاک ہوئے۔ ذیشان ظفر، بی بی سی اسلام آباد۔
پاکستان کے شمالی علاقے ضلع دیامر میں اسکولوں پر حملوں میں کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں؟ اسی سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا گلگت بلتستان کے مشیر اطلاعات شمس میر سے، اور ان سے پوچھا کہ آیا کہ یہ کوئی اچانک کی جانے والی شدت پسندی کی کارروائی تھی، یا پھر پہلے سے دھمکیاں مل رہی تھیں، یا کوئی خدشہ تھا ایسے حملوں کا؟
نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، گزشتہ 3-4 سال سے گلگت بلتستان جو ہے اس وقت پاکستان کا سب سے پیسفل صوبہ ہے، پیسفل خطہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جہاں سٹرکچیکل چینجز ہوئی ہیں، وہاں پر ریفارمز کے حوالے سے ایجوکیشن پہلے نمبر پر ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت انیشیٹو لیے جا رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 3-4 سال میں یہ جس لیول کا جو ایک قسم کا حادثہ ہوا ہے، اسکولوں کو شہید کیا گیا ہے، کچھ اسکول جزوی طور پہ ہوئے ہیں، کچھ اسکول جو ہیں تھوڑے سے زیادہ ہوئے ہیں، اور کچھ زیادہ اسکول ہوئے، نمبر زیادہ ہے۔ اس سے پہلے گلگت بلتستان کی ہسٹری میں اس قسم کا کوئی ایسا حادثہ اس لیول پر نہیں ہوا ہے۔ اکا دکا واقعات ہوئے تھے، اس وقت ہمارے ملک کے اندر ٹیررزم کا ایک ویو تھی پوری۔ اس ٹیررزم ویو کے اندر گلگت بلتستان بھی جزوی طور پر زد میں آیا تھا، اس उस ये स्कूलों के भी हवाले से।
अच्छा, यही ये बताइए, एक तो ये कि आपने बताया कि तादाद ज्यादा थी, तो तादाद कितनी है, क्योंकि जो तादाद गालिबन पुलिस और दीगर हुकाम की तरफ से आ रही है वो कम है, तो तादाद कंफर्म कर दें। दूसरी चीज आपने कही कि इससे पहले नहीं हुआ, तो 2003-2004 में भी ऐसे वाकयात देखने में आए हैं।
मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जिस वक्त 2003-4 वगैरह में और 2012 में भी, तकरीबन 12-13 में भी ये वाकयात जो हुए थे वो बिल्कुल जुज़वी तौर पर होते, उस वक्त मुल्क के अंदर एक टेररिज्म वेव थी, तो उसके बाद जो है ये वेव जब खत्म हो गई थी, तो 2015 के बाद तो इस किस्म का कोई वाकया, इवन जो है ना नॉर्मल क्राइम का भी वाकया गिलगित बल्तिस्तान में रुनुमा नहीं हुआ है। तो ये जो तादाद आपने बताई है ये 8 से 10 भी बताई जा रही है, लेकिन वो जो जुज़वी तौर पर जो है ना, कुछ स्कूल तो बिल्कुल जुज़वी तौर पर हैं, छोटे मोटे उसके अंदर वो हुआ है, कुछ में थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, उसमें आग लगाई है और इस तरीके से है। तो ये इस वक्त आज जुम्मा है, वहाँ की कम्युनिटी ने भी, उलमाए कराम ने भी, पब्लिक ने भी इस चीज़ को बड़ा कंडेम किया है, जिला दियामर के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी। और चूंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े पीसफुल लोग हैं, एजुकेशन लविंग लोग हैं, और जिस इलाके में युवा है वहाँ पर तो एजुकेशन जो रेट है वो बढ़ रहा है, स्पेशली जेंडर एजुकेशन रेट बढ़ रहा है वहाँ पर, तो ट्राइबल मुआशरा होने के नाते वहाँ पर थोड़ा सा अभी भी एक कोई रेजिस्टेंस, हम ये समझते हैं कि शायद कोई रेजिस्टेंस आई है कोई अचानक, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के स्कूल कॉलेजेस ज्यादा से ज्यादा बनने शुरू हो गए हैं वहाँ पे।
तो कोई शनाख्त हुई कि ये कौन लोग थे, या उन लोगों ने जिन्होंने किया है वो सामने आके उन्होंने कोई वजह बताई?
गिलगित बल्तिस्तान की तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इवन आर्मी भी जो है वो इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसको सर्च ऑपरेशन जो है रात से शुरू हो गया था, और जो सस्पेक्टेड हैं जो उनको भी इस वक्त जो है कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो इंशाल्लाह शाम तक जो है आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और इंशाल्लाह ये जितने लोग हैं ये गिरफ्तार हो जाएंगे और कैफरे किरदार तक।
कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या उन्होंने कोई बताया कि उनका ताल्लुक किसी खास ग्रुप से है, या ये उनका इंफरादी तौर पर कोई कार्रवाई थी?
नहीं, देखिए इस वक्त तो सिर्फ सस्पेक्ट लोगों के ऊपर हाथ डाला जा रहा है और उनसे पूछताछ जारी है, जो जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी शाम तक इंशाल्लाह ताला जो इसमें इन्वॉल्व कल्प्रिट्स हैं वो सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह।
ये थे गिलगित बल्तिस्तान के मुशीर इत्तलात शम्स मीर। आखिर क्या वजह है कि जिस इलाके को खुद वहाँ के हुकाम पुरअमन तरीन और तालीम दोस्त इलाका करार दे रहे हैं वहाँ स्कूलों पर हमले हों? मैंने अब से कुछ देर कबल ही गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज ताज से पूछा कि उनके ख्याल में इन हमलों की क्या वजह हो सकती है।
इसके जो रीजन है वो ये है कि ज्यामरचों की एक कबाइली इलाका है, वहाँ पे रस्म और रवाज वहीं जो है नाफिजुल अमल है, तो वहाँ पे कुछ जो पसमानदा इलाकों के लोग हैं जो कबाइली मिजाज और सोच रखते हैं, उनकी सोच ये है कि चूँकि खवातीन जो है वो उनको तालीम हासिल करने का हक नहीं है, और वो तालीम हासिल करना उनके जो कबाइली रस्म और रवाज है उसके खिलाफ है, तो इसलिए वो जो है ख्वातीन को जो उसूल तालीम का एक ख्वाहिश है या सिलसिला है उसको वो रोकना चाहते हैं, और जब इलेक्शन होते हैं इस जिले में तो वहाँ पे ख्वातीन को भी वोट पोल करना नहीं दिया जाता इसी सोच के साथ, इसी फिक्र के साथ, तो लगता ऐसा है कि यहाँ पे कोई शरपसंदी का बड़ा या दहशतगर्दी का जिस तरह एक तासुर मुल्क के दिगर इलाकों के बारे में है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे छोटे से महदूद एक एलिमेंट से वो कबाइली।
लेकिन ये जो स्कूल हैं जिनके ऊपर हमले किए गए हैं इनमें तो लड़कों और लड़कियों दोनों के स्कूल शामिल हैं, तो इसका यानी बराह रास्त ताल्लुक ख्वातीन की तालीम से नहीं है बल्कि तालीम से नजर आता है
जी। इसमें कुछ जो असातिज़ा हैं उनसे हमारी बात हुई है वहाँ पे, तो उनका ये कहना है कि चूंकि उनको जो पैगामात मिलते हैं उसमें ख्वातीन को ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है और उनको फोकस किया जाता है और उनके हवाले दे के किया जाता है कि उनको तालीम के लिए यहाँ पे जो है स्कूलों में उसको रोकें, और जो भी तालीम दिलाएगा, आज का जो वाकया है उसमें एक टीचर ने ही बताया कि उनको ये पर्ची मिली है कि जो इन स्कूलों में तालीम दे रहे हैं उन असातिज़ा के घरों को भी आइंदा निशाना बनाया जाएगा, یہ سوشل ایکشن پروگرام کے جو سکول ہے جس میں زیادہ تر بچیاں ہیں انہیں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے ابھی تک.
اچھا آپ نے بتایا اساتذہ کو دھمکیاں موصول ہوئی ہیں, تو کیا اس پرچی پہ ان دھمکیوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کون ہیں, یا کیا کوئی خاص گروپ ہے, یا جسٹ یہ قبائلی ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ خواتین یا بچیاں تعلیم حاصل کریں؟
اس میں تو کسی گروپ کی کوئی نشاندہی نہیں ہوئی ہے, نہیں جو پرچی ہے اس میں اس طرح کسی کا نام لکھا گیا ہے. گمنام طریقوں سے جو ہے یہ پرچیاں پھینکے جاتے ہیں, لیکن ان کی نشاندہی نہیں ہو رہی ہے اور وہ بندے سامنے بھی نہیں آتے ہیں.
یہ تھے گلگت بلتستان کے سینئر صحافی امتیاز تاج, جو تفصیل سے بتا رہے تھے کہ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں اسکولوں پر ہونے والے حملے کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں. سیربین کا بڑا موضوع یہیں تک, اور اب ذکر پاکستان میں عام انتخابات اور اس کے بعد کی صورتحال کا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ 25 جولائی کی شب انتخابی نتائج میں تاخیر کی مبینہ وجہ بننے والے RTS نامی موبائل اپلیکیشن میں خرابی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی تمام تحقیقات سینٹ کو کرنے دی جائیں. اسلام آباد سے ہماری ساتھی فرح جاوید نے اس معاملے کا احاطہ کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
پاکستان میں 25 جولائی کو عام انتخابات کے بعد رات گئے اس وقت مایوسی پھیل گئی جب الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ افسران کی جانب سے اطلاعات وصول کرنے کے لیے نئے تیار کردہ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم یعنی RTS نے مبینہ طور پر کام کرنا بند کر دیا. چیف الیکشن کمشنر سردار محمد رضا نے صبح 4 بجے پہلے نتیجے کا اعلان کرتے ہوئے تاخیر کا ملبہ ٹیکنالوجی کی ناکامی, موسم اور سیکیورٹی پر ڈالا. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا,
تاخیر کا سبب کسی حد تک نیا سسٹم ہونے کی وجہ سے RTS کے استعمال میں پیش آنے والی دشواریاں جو کہ تکنیکی نوعیت کی تھیں, اس کے علاوہ موسم کی خراب صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی بنیادوں پر تمام پریزائڈنگ افسران کو کانوائی کی صورت میں ریٹرننگ افسران کے دفاتر تک لانے کا طریقہ کار اختیار کیا گیا جو اس میں تاخیر کا سبب بنا.
لیکن مقامی انگریزی اخبار ڈان نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ 25 جولائی کو رات 11:47 پر الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام ریٹرننگ افسران کو بذریعہ فون اطلاع دی گئی کہ RTS کا استعمال ترک کر دیا جائے کیونکہ اس کے نظام میں تکنیکی مسائل آ گئے ہیں. لیکن 26 جولائی کو نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا حکام نے غیر ملکی جریدے گارڈین سے بات کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے RTS میں خرابی کے دعوے کو مسترد کر دیا. واضح رہے کہ نادرا نے نتائج کی جلد ترسیل کے لیے RTS موبائل ایپ تیار کی تھی. ڈان اخبار کے مطابق نادرا حکام کا کہنا ہے کہ RTS مکمل طور پر فعال تھا اور اصل مسئلہ الیکشن کمیشن کے اپنے تیار کردہ ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم میں آیا تھا, لیکن پاکستان کے الیکشن کمیشن نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے. الیکشن کمیشن کے ترجمان چودھری ندیم قاسم نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اس نظام کی مبینہ خرابی اور نتائج میں تاخیر کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے نادرا کے اس الزام کی بھی تردید کی کہ RTS کے ذریعے انتخابات کے تقریباً 50% نتائج موصول ہو چکے تھے.
RTS کا مطلب تھا سپیڈی ٹرانسمیشن. اگر پولنگ دیکھیں 6 بجے بند ہوئی ہے, پریزائڈنگ آفیسر آلموسٹ 9-10 بجے تک اپنے پولنگ سٹیشن پہ ورکنگ کر کے فارغ ہو گئے, تو اس کے بعد انہوں نے یہ رزلٹ ٹرانسمٹ کرنا تھا. تو رات 12 بجے تک اگر آپ دیکھیں تو رزلٹ آیا ہوا تھا RTS پہ 16%, 14%. تو اس کے بعد پھر وہ رزلٹ آنا اتنا سلو ہو گیا کہ آپ افورڈ ہی نہیں کر. یہ جو 50% رزلٹ ہے نا, یہ دوسرے دن 1-2 بجے تک بھی پورا نہیں تھا 50%.
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے الیکشن کمیشن کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی بنانے کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات سینیٹ کو کرنے دی جائیں. آج میڈیا کو جاری ہونے والے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے لیے طے کیا گیا ضابطہ اختیار مبہم ہے اور اصل مسئلے کو نظر انداز کیا گیا ہے, لیکن ترجمان الیکشن کمیشن اس سے متفق نہیں.
سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو یہ لکھا گیا کہ کوئی اس کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم بنائی جائے, इसमें जो चार पांच चीजें हमने दी हुई हैं, कंसेप्शन है उसका, उसका प्रोजेक्ट का डिजाइन है, ट्रेनिंग के हवाले से दिया कि किस लेवल की ट्रेनिंग और किस क्वालिटी की ट्रेनिंग लोगों को दी गई थी। उसके बाद फिर जो 25 जुलाई को वहां के वो प्रॉपर वर्किंग क्यों नहीं हो सकी उसकी रीजन आएंगी। उसके बाद फिर हमने फिक्स किया कि फिक्स किया जाए कि ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी, क्यों फेलियर हुआ।
दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा मजलिस अमल समेत मुल्क की कई सियासी जमातें RTS में मुबैना खराबी और नतीजे में ताखीर पर सवालिया निशान उठा रही हैं, जबकि इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर भी ये जमातें मुत्तहिद नजर आती हैं। लेकिन क्या इस निज़ाम में वाकई खराबी हुई या इसकी वजह कुछ और थी? ये हकीकत चार हफ्तों के बाद उसी सूरत में मंजरे आम पर आ सकती है जब तहकीकाती रिपोर्ट को अवाम के सामने पेश करने का फैसला किया जाएगा। फरहत जावेद, BBC न्यूज, इस्लामाबाद।
ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं कि नादरा के तर्जुमान ने अंग्रेज़ी रोजनामे डॉन में छपने वाली उस खबर की तर्दीद करते हुए कहा है कि यह तासुर गलत है कि नादरा ने इलेक्शन कमीशन से इस मामले पर एहतजाज किया है और यह मामला वो RTS वाला है जो एप्लीकेशन से मुतालिक है। इंतखाबात के नतीज का मामला तो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत साजी के लिए कोशिशें भी जारी हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की असम्बली में सबसे बड़ी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी को हुकूमत साजी के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल हो गई है। तफसील के साथ कोयटा से मोहम्मद काजिम।
आज़ाद हैसियत से कामयाब होने वाले एक और नामुंतखब रुकन की शमूलियत के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की तादाद 19 हो गई है। असम्बली में ख्वातीन और अकलियतों की मखसूस नशस्तें मिलने के बाद पार्टी के अरकान की तादाद कम अज़ कम 24 तक हो सकती है। तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, अज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी ने भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत की है, जिनके अराकीन की मजमूई तादाद 10 है। बलूचिस्तान में सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत साजी के लिए 33 अराकीन की ज़रूरत होती है। सीनियर साफी सैद अली शाह का कहना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत साजी के लिए बेहतर पोजीशन में है।
यहाँ बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो पोजीशन है वो मजबूत है। सादा अक्सरियत हुकूमत बनाने के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास है।
अगरचि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को हुकूमत साजी के लिए अक्सरियत हासिल हो गई है, लेकिन पार्टी की जानिब से ताहाल वजीर आला के लिए उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। सैद अली शाह ताखीर की एक वजह पार्टी के अंदर इख्तलाफात और बहुत सारी शख्सियात की वजीर आला बनने की ख्वाहिश को करार देते हैं।
जाम कमाल जो है वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त जाम को भी BAP के अंदर मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है। 3 साबिक वज़ीर-ए-आला मीर अब्दुल कुदूस बिजंजो, जान जमाली और सरदार साले बोतानी जो है ये भी वज़ीर-ए-आला की दौड़ में शामिल है। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कुदूस बिजंजो को तो कायल कर लिया गया है।
9 अराकीन के साथ मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल बलूचिस्तान असम्बली में दूसरी और 7 अराकीन के साथ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल तीसरी बड़ी जमात है। ताम सैयद अली शाह कहते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुकाबले में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और JUI के लिए हुकूमत बनाना ज्यादा आसान नहीं।
एहतजाज का सिलसिला सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के सूबे सिंध तक भी फैला हुआ है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों के इत्तेहाद GDA के तहत सूबे सिंध के अक्सर अजला में भी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुजाहरे किए गए हैं। हैदराबाद सिंध से सहाफी अली हसन।
GDA के हामियों ने हैदराबाद में प्रेस क्लब पर मुजाहरा किया। मुजाहरे में एक मुकर्रर कह रहे थे,
जो इलेक्टेड है वो पूरे पाकिस्तान में एक तरफ, लेकिन सिंध में धांधली करके लोगों को, भगाओं को, जागीरदारों को, चोरों को, लुटेरों को खराब कराया गया है ताकि आने वाले वक्त में उनसे असेंबली में पहुंचा के फिर असेंबली में कोई उनके मिजाज को काम लिया जाए।
जिला घोटकी के हेडक्वार्टर मीरपुर माथिलो में मुत्तहिदा मजलिस अमल ने मुजाहरे का एहतमाम किया था। मुजाहरे में शरीक JUI के मौलवी इसाक का कहना है,
ये धांधली ऐसे तरीके पे की गई कि दिन को आम इंतखाबात बिल्कुल शफाफ दिखाए गए और रात के अंधेरे के टाइम में नतीजे को तब्दील किया गया ان کے واضح ثبوت ہیں, دلائل موجود ہیں, ریکارڈ موجود ہے کہ یہ دھاندلی کیوں کی گئی ہے, جبکہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارے ان نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. میرے پاس 15,000 کے نتائج ہیں. میں نے 15,000 کے لگ بھگ تقریباً کچھ ووٹوں سے کم و بیش میں نے ووٹ لیے ہیں, لیکن میرے وہاں پہ ووٹ جو 9,600 دیے گئے ہیں, یہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. میرے باقی ووٹ کہاں چورائے گئے.
ضلع عمرکوٹ میں بھی مظاہرہ کیا گیا. یہاں سے ڈی ڈی اے کے امیدوار سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم شکست سے دو چار ہوئے. ضلع بدین میں بھی مظاہرہ کیا گیا. پریس کلب کے باہر کیے جانے والے مظاہرے میں کارکن موجود تھے. ضلع بدین میں ڈی ڈی اے کے امیدوار ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ان کے مخالف امیدوار رسول بخش چانڈیوں کی درخواستوں پر گزشتہ روز سے دوبارہ گنتی کا عمل جاری ہے. جی ڈی اے کے جنرل سیکرٹری ایاز لطیف پلیجو سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مؤثر مظاہرے کیوں نہیں ہو سکے, لیکن ان کا فون مسلسل بند پایا گیا. ایاز لطیف پلیجو حیدرآباد میں ایک صوبائی حلقے سے پیپلز پارٹی کے امیدوار کے ہاتھوں شکست کھا گئے تھے. انتخابات میں جی ڈی اے اور متحدہ مجلس عمل کے اکثر اہم امیدوار شکست سے دوچار ہوئے تھے.
یہ تھے حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن. اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایک خبر ہے, میری اور میرے خاندان کی زندگی کو خطرہ ہے. یہ کس کا بیان ہے؟ اس موضوع پر سیربین میں رپورٹ آگے چل کر سنیے گا.
ہمارے ایک پرانے سامعے لکھتے ہیں, وقت کتنا بدل گیا ہے. انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا, تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے.
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے, لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں.
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ نادیہ سلیمان.
انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان ایڈمسٹن میں پہلے ٹیسٹ کا آج تیسرا دن ہے. پہلی اننگز میں انگلینڈ کے 287 رنز کے جواب میں انڈین کرکٹ ٹیم محض 274 رنز ہی بنا سکی. میچ کے آغاز میں اس وقت انڈیا کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب 59 کے اسکور پر انڈیا کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. تاہم انڈیا کی جانب سے وراٹ کوہلی نے 225 گیندوں پر 22 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے شاندار 149 رنز بنائے. وراٹ کوہلی کی شاندار اننگ کے باوجود ایک موقع پر 182 رنز پر انڈیا کی 8 وکٹیں گر چکی تھی. وراٹ کوہلی کی مسلسل پچ پر موجودگی نے انڈیا کو فائدہ پہنچایا اور انڈیا کی ٹیم کو 274 کے ٹوٹل تک لانے میں اہم کردار ادا کیا. سابق ورلڈ نمبر 1 ٹینس پلیئر اینڈی مرے نے رومینیا کے موریوس کوپیل کو شکست دے دی. اکتیس سالہ اینڈی مرے نے 6-7, 6-3 اور 7-6 سے کامیابی حاصل کی. کوارٹر فائنلز میں ان کا مقابلہ آسٹریا کے الیکس ڈیمینور سے ہونا تھا, تاہم اینڈی مرے کا کہنا ہے کہ وہ شاید کوارٹر فائنل نہ کھیل پائیں. اپنی جیت کے بعد آبدیدہ ہو جانے والے مرے کہتے ہیں کہ ان کا جسم بہت تھک گیا ہے اور رات کے 3 بجے میچ ختم کرنا جبکہ اگلے دن پھر کھیلنا ہو کسی کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. جنوری میں کولہے کے آپریشن کے بعد یہ اینڈی مرے کا تیسرا ٹورنامنٹ ہے. کیلیفورنیا میں جاری سلیکون ویلی کلاسک میں 7 مرتبہ گرینڈ سلیم جیتنے والی وینس ولیمز نے برطانوی ٹینس پلیئر ہیدر واٹسن کو 6-4, 4-6 اور 6-0 سے شکست دے دی ہے. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی جانب سے ویمن ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کی جانب سے سامنے آنے والے الزامات کے بعد اینٹی ہیریسمنٹ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. لندن میں جاری خواتین ہاکی ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں دفاعی چیمپئن نیدرلینڈ نے میزبان ٹیم انگلینڈ کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر سیمی فائنلز میں جگہ بنا لی ہے. سنیچر کے روز ہونے والے سیمی فائنلز میں نیدرلینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے جبکہ آئرلینڈ کی خواتین ہاکی ٹیم اسپین کے مد مقابل ہوگی.
کھیلوں کا احوال آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا. پولیس کبھی کبھار ایسی کاروائی کرتی ہے کہ براہ راست خود کش بمبار کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے اور ووگ میگزین میں شاہ رخ خان کی بیٹی کی تصویر پر تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا احوال پروگرام میں شامل کریں گے, لیکن یہاں سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خاص خاص خبروں کے خلاصے کا, جو پیش کر رہی ہیں تہمینہ قریشی.
پاکستان کے صوبے گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں شدت پسندوں نے متعدد سکولوں کو آگ لگا کر نقصان پہنچایا. ان سکولوں میں لڑکیوں کے سکول بھی شامل تھے. پاکستان کے نگراں وزیر قانون اور اطلاعات بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ نو منتخب پارلیمان کا اجلاس 15 اگست تک متوقع ہے. جسٹس شوکت صدیقی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اور ان کی فیملی کو شدید خطرات لاحق ہیں. افغانستان کے مشرقی صوبے پاکتیا کے دارالحکومت گردیز میں آج ایک امام بارگاہ میں خود کش حملہ ہوا جس میں 25 افراد ہلاک ہو گئے. ترکی کی ایک عدالت نے 9 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی ہے جو 2015 میں ایک ریلی پر دہشت گرد حملہ کرنے میں ملوث تھے. اس حملے میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی تہمینہ قریشی اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کا سامنا کرنے والے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجے گئے خط میں کہا ہے کہ انہیں اور ان کے خاندان کے افراد کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک.
جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انور قاسی کو جمعے کے روز لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ انہیں 31 جولائی کو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے جو اظہار وجوہ کا نوٹس ملا ہے اس کے بعد انہیں اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کی زندگی کو درپیش خطرات مزید بڑھ گئے ہیں. پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو راولپنڈی بار سے خطاب کے دوران فوج کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI پر عدالتی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کرنے پر اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مذکورہ جج سے اس ماہ کے آخر تک اس شوکاز نوٹس پر جواب طلب کیا ہے. راولپنڈی خطاب کے دوران جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے الزام عائد کیا تھا کہ ISI کے اہلکار نہ صرف عدالتی معاملات کو مینوپولیٹ کرتے ہیں بلکہ اپنی پسند کے بینچ بنوا کر اپنی مرضی کے فیصلے بھی لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نام لکھے گئے خط میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ ایسے حالات میں اپنے بچوں کو خوف و ہراس کے ماحول میں چھوڑ کر وہ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں 11 اگست سے انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے نام سے منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذرائع کے مطابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ایک گن مین اور ہیش کا پر 2 گارڈز فراہم کیے گئے ہیں جبکہ پولیس کا ایک اسکواڈ انہیں گھر سے ہائی کورٹ اور عدالت سے گھر لے جانے کے لیے دیا گیا ہے. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
پاکستان میں پولیس کی ہوشیاری اور مستعدی کی مثالیں ملتی تو ہیں لیکن ذرا کم کم. پولیس نے ضلع مستونگ کے خودکش بمبار کی تلاش شروع کی تو ایک مثال ہی قائم کر دی. اس مثال کا احوال کراچی سے ہمارے ساتھی ریاض سہیل کی زبانی.
17 جولائی کی شب پولیس سندھ کے ضلع ٹھٹا کے شہر دھابے جی کے محلے غریب آباد کا گھیراؤ کرتی ہے. ایک مکان کا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے. دروازہ کھولنے والے شخص کی عمر 60 برس کے لگ بھگ ہے. اس سے پہلا سوال ہوتا ہے حفیظ نواز کون ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ وہ بلا جھجک کہتا ہے کہ افغانستان جہاد کے لیے گیا ہے. اور ان 2 سادہ سوالوں کی مدد سے سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مستونگ میں انتخابی مہم کے دوران خودکش حملہ کرنے والے حفیظ نواز کی شناخت کرنے میں کامیابی مل جاتی ہے. بلوچستان کے ضلع مستونگ میں 13 جولائی کو خودکش حملے میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما سراج ریسانی سمیت 150 سے زائد افراد ہلاک اور 200 کے قریب زخمی ہو گئے تھے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. حفیظ اس جلسے میں 4th قطار میں بیٹھا ہوا تھا اور جس وقت سراج ریسانی خطاب کرنے آئے تو اس نے اسٹیج کے پاس آ کر اپنے آپ کو اڑا دیا. SSP CTD پرویز چانڈیو نے بی بی سی کو بتایا کہ مستونگ دھماکے کے بعد وہ DIG CTD کوئٹہ سے رابطے میں تھے جنہوں نے انہیں بتایا کہ نامعلوم لاشوں کی فنگر پرنٹ سے ایک نوجوان کی شناخت سندھ کے ضلع ٹھٹا سے ہوئی ہے. انہوں نے اس لڑکے کی تفصیلات طلب کی اور تفتیش کے لیے جب دھابے جی پہنچے تو حفیظ کے والد نے تصدیق کی کہ وہ افغانستان منتقل ہو چکا ہے. جب اس کے والد کو اس نوجوان کی تصویر دکھائی گئی تو اس نے تصدیق کی کہ یہ اس کا بیٹا ہے. خودکش بمبار حفیظ کے والد محمد نواز کا تعلق ایبٹ آباد شہر کے محلہ مولیا سے ہے مگر وہ تقریباً 30 سال قبل دھابے جی منتقل ہو گئے تھے جہاں وہ دودھ فروخت کرتے ہیں. حفیظ کے علاوہ ان کے دیگر بچوں کی پیدائش بھی یہیں ہوئی. SSP پرویز چانڈیو کا کہنا ہے کہ حفیظ کے بڑے بھائی عزیز کی TTP میں شمولیت کے بعد پورا خاندان افغانستان منتقل ہو گیا جس میں حفیظ کے علاوہ عزیز اور ایک بھائی شکور، 3 بہنیں اور والدہ شامل تھیں جو اس وقت اسپن بلدک میں موجود ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کا خیال ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اور کمانڈر حاجی داؤد محسود میں اختلافات اور ایک دوسرے پر حملوں کے بعد حاجی داؤد نے داعش کے ساتھ رجوع کیا۔ واضح ہے کہ حاجی داؤد کراچی پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل تھے لیکن بعد میں افغانستان منتقل ہو گئے۔ ایس ایس پی پرویز کے مطابق حفیظ کے بڑے بھائی عزیز نواز نے بھی حاجی داؤد کے ساتھ داعش میں شمولیت اختیار کر لی اور پورے خاندان کو یہ کہہ کر افغانستان طلب کر لیا کہ داعش خلافت کے قیام کے لیے لڑ رہی ہے اور دوسری زمین ان کے لیے دارالحرب ہے۔ خاندان کے منتقل ہونے کے بعد عزیز اپنے والد پر بھی دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ بھی افغانستان آ جائے، تاہم وہ نہیں گئے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی تفتیش کے دوران کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں واقع ایک مدرسے کا مشکوک کردار بھی سامنے آیا ہے۔ حافظ نواز اسی مدرسے میں زیر تعلیم رہا تھا اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی عزیز نواز بھی اسی مدرسے میں زیر تعلیم رہا جو بعد میں افغانستان جہاد کے لیے چلا گیا اور پھر اس نے تحریک طالبان میں شمولیت اختیار کر لی۔ ایس ایس پی پرویز چانڈیو کے مطابق اس مدرسے کا ریکارڈ تحویل میں لے لیا گیا ہے اور جو طالب علم حفیظ کے ساتھ پڑھتے تھے ان سے تفتیش کی گئی ہے، جس کی مدد سے حفیظ کا ٹیلی فون نمبر ملا۔ اس نمبر کی مدد سے حفیظ کے ہینڈلر تک رسائی ہوئی اور کوئٹہ سٹی ڈی سے مقابلے میں ہینڈلر مفتی ہدایت اللہ قلعہ سیف اللہ میں مارا گیا۔ ریاسویل بی بی سی کراچی۔
آئیے اب چند بین الاقوامی خبریں بھی سیربین میں شامل کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے مشرقی کانگو میں ایبولا وائرس کی وبا کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے۔ اس علاقے میں پھوٹ پڑنے والی اس وبا سے 65 برس کی خاتون سمیت 8 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار کی زبانی۔
مشرقی کانگو میں ایبولا وائرس کی وبا ایک ایسے وقت میں دوبارہ پھوٹی ہے جب کچھ ہی دن پہلے اس مرض سے 33 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق مشرقی کانگو میں ایبولا وائرس کی وبا کئی کلومیٹر رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس وبا سے جمہوریہ کانگو کے مشرقی صوبے شمالی کیوو کے شہر شدید متاثر ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ہنگامی شعبے کے سربراہ پیٹر سالیما نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ اس مرض کی نشاندہی جو جولائی کے آخر میں اس وقت ہو گئی تھی جب ایک مقامی اسپتال میں زیر علاج خاتون ایبولا وائرس کے باعث ہلاک ہوئیں۔
The critical event, and this is what really triggered the alarm bells.
گزشتہ ہفتے سامنے آنے والے تشویشناک واقعے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی جب بنی کے قریب واقع ایک ہسپتال میں زیر علاج 65 سالہ خاتون کی ہلاکت ہوئی۔ مرنے والی خاتون میں وہ علامات پائی گئیں جو اس وائرس کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان کی موت غالباً 25 جولائی کو ہوئی تھی اور 7 اموات ان کے قریبی رشتہ داروں میں ہوئیں۔ اس واقعے سے ایبولا وائرس کی وبا پھوٹنے کے خطرے میں مزید اضافہ ہو گیا۔
علاقے میں ناکافی طبی سہولیات کے باعث اس مرض سے نمٹنے میں اب بھی وہی مسائل درپیش ہیں جو ماضی میں تھے۔ پیٹر سالیما نے بھی کچھ اسی طرح کے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔
ہم اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کوششوں میں مصروف عمل ہیں، لیکن ہمیں اس مرض سے نمٹنے میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔
1976 میں جمہوریہ کانگو میں اس وائرس کے پہلی بار سامنے آنے کے بعد سے اس علاقے میں یہ وبا نویں بار پھوٹی ہے۔ اقوام متحدہ کے طبی امدادی ادارے کے مطابق کیوو صوبے کے ہمسایہ صوبے اتوری میں بھی اسی طرح کے کچھ کیسز سامنے آئے ہیں۔ 2014 میں ایبولا وائرس کی وبا پھیلنے سے مغربی افریقہ کے ممالک سیرالیون، گنی اور لائبیریا میں 11,000 سے زائد اموات ہوئی تھیں۔ خیال ہے کہ یہ وائرس پھلوں کا رس چوسنے والے چمگادڑوں سے پھیلتا ہے جو کانگو کے ایبولا دریا کے نزدیک پہلی بار پایا گیا اور یہی سے اس کا نام یہ پڑ گیا۔ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں اور انسانوں سے دوسرے انسانوں میں پھیل سکتا ہے۔ ایبولا وائرس زخم کے ذریعے منہ، ناک، خون اور متلی سے بھی پھیل سکتا ہے۔ وائرس کے سبب بخار، تھکاوٹ، بدہضمی، گردوں اور جگر میں خرابی اور کچھ معاملات میں ناک، منہ یا کان سے خون جاری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ اگلی خبر انڈیا سے، جس کی ریاست آسام میں مبینہ غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کی شناخت کے لیے تمام شہریوں کی ایک فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ اس فہرست کی تیاری کی ذمہ داری نیشنل رجسٹریشن آف سٹیزنز یعنی این آر سی کو دی گئی ہے۔ این آر سی نے شہریوں کی جو عبوری فہرست جاری کی تھی اس میں 40 لاکھ سے زیادہ باشندوں کو شامل ہی نہیں کیا گیا تھا۔ دلی میں ہمارے نامہ نگار شکیل اختر نے آسام این آر سی کے سربراہ پرتیک ہجیلا سے بات کی اور ان سے پہلے تو یہی پوچھا کہ ان 40 لاکھ باشندوں کو کیا غیر ملکی قرار دے دیا گیا ہے۔
جی بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کا اسٹیٹس کیٹیگوریکلی کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ڈرافٹ ہے
جی،
اور چونکہ 3.25 کروڑ سے زیادہ 3.29 کروڑ لوگوں کا اس کے اندر آویدن ہم کو پتر ہم کو ملا ہے اور ہم نے سب کا ویریفیکیشن کرا ہے، تو قانون اس بات کو سمجھتا ہے کہ پہلی جو ہمارا ویریفیکیشن کا ریزلٹ آئے گا
جی
اس کو ہمیں جنتا کے سامنے پیش کرنا ہے، جس سے کہ اس کے اندر جو کوئی بھی بھول ہے وہ بھول ہو سکتی ہے کہ کسی جینوئن آدمی باہر ہو گیا ہو یا کوئی ایسا آدمی اس کے اندر شامل کر لیا گیا ہے جس کو کہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔
ظاہر ہے 3.25 کروڑ کے آس پاس 3.29 کروڑ باشندے اور ان کے کاغذات کی جانچ، تو اس میں کافی غلطیاں بھی تو ہونے کی سمبھاونا ہے، کتنی پاسبلٹی رہی ہوگی کہ غلطیاں ہوئی ہوں گی؟
اب یہی ہے کہ غلطی ہونے کی سمبھاونا ہے، اسی لیے جو ہے جو ہم ایک لسٹ بنائیں گے اس کو جنتا کے سامنے پرستت کرنے کی ضرورت ہے، جس سے کہ وہ خود ایک بار اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اس کے اندر خود سے ہی جو ہے وہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کر سکیں۔
وہ لوگ جو لسٹ میں نہیں آئے ہوں گے، یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ انہی حکام کے پاس، انہی آفیشلز کے پاس دوبارہ جانا ہوگا جو این آر سی کے کیندر ہیں، اور وہیں پر ان کو اپنے جو ڈاکومنٹس انہیں چاہیے ہوں گے ایڈیشنل یا کوئی ویریفیکیشن، وہی کرنا ہوگا اور وہی آفیسر کریں گے جنہوں نے ان کا پہلے راؤنڈ میں ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو اس میں کتنی فیئرنیس رہے گی؟ کہیں پر ہاسٹیلٹی بھی جیسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتی ہے۔
یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم اپنے موڈیلٹیز یا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کو ان کے سمکش پرستت کریں گے۔ ہم اپنی طرف سے یہ کوشش کریں گے کہ وہ آفیسر ہم بدل دیں، سیم آفیسر پھر سے وہ ڈیسیشن نہ لے۔ اس کے علاوہ ہم ہو سکتا ہے رینک میں بھی چینج لے کے آئیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کا ایک پارٹ ہوں گی، جو کہ ہم ماننیہ سروچ نیالے کے سامنے جب گرہ منترالے اس کو پرستت کریں گے
جی
اس کے بعد جو ان کا نردیش ہوگا اس کے حساب سے ہی اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا۔
آپ نے لاکھوں ڈاکیومینٹس دیکھے ہیں، اس میں جو کیسز ہیں کیا وہ زیادہ تر کاغذات کمی کی وجہ سے ہیں یا کس طرح کی نوعیت ہے جس سے کیا؟
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 71 سن کے پہلے کا ڈاکیومینٹ دینا تو ضروری ہے
جی جی،
بنا اس کے وہ پروو ہی نہیں ہو پاتا ہے اس کی ایلیجیبلٹی۔ 71 سے پہلے کے بھی جو ڈاکیومنٹ ہے وہ ایک لمیٹڈ سیٹ آف ڈاکیومینٹس ہیں، 1951 این آر سی یا کوئی بھی الیکٹورل رول جو کہ 1971 24 مارچ سے پہلے کا ہو، یا زمین کے کاغذ ہوں، یا بورڈ یا یونیورسٹی کے سرٹیفکیٹ ہوں، یا ریفیوجی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یا سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ یا بینک کا کوئی ڈاکیومنٹ یا ایل آئی سی کا کوئی ڈاکیومنٹ یا پوسٹ آفس کا کوئی ڈاکیومنٹ یا گورنمنٹ میں یا پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ میں کوئی کام کر رہا تھا تو اس کا امپلائمنٹ کا ایک ڈاکیومنٹ، یا گورنمنٹ کا کوئی سرٹیفکیٹ ایشو کرا ہوا ہو، یا برتھ سرٹیفکیٹ ہو جو 1971 کا ہو، تو یہ ایک لسٹ ہے۔ اب کوئی اگر پرائیویٹ اسکول کا ڈاکیومنٹ سمجھ لیجیے دے دیتا ہے 71 سے پہلے کا تو وہ امانیہ ہو جائے گا۔
جو سٹیزنس نہیں ہیں تو اس میں جو الیکشن کمیشن کے جو رولس ہوتے تھے ان کی جو لسٹ ہوتی تھی اس میں اتنی بڑی تعداد میں نہیں آئے تھے، اور اتنا بڑی تعداد میں اس میں جو لوگ نکل کے آ رہے ہیں تو وہ کیسے اتنا بڑا فرق ہے؟ یہ
سب سے پہلے تو یہ تعداد ابھی ہم 40 لاکھ کو ہم فائنل فگر تو نہیں،
بالکل،
لیکن ہاں پھر بھی 40 لاکھ کا فگر ایک بڑا فگر ہے، لیکن میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جو پرکریا کی ہے وہ ایک بہت ایگزاسٹو پرکریا کری ہے، اور یہ ایک زیرو بیس پرکریا ہے۔ زیرو بیس پرکریا میں نے یہ کہ اگر کسی کے پاس میں الیکٹورل رول ہے تو عام طور پہ تو یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ الیکٹورل رول ایسے انسان کے پاس میں ہوگا جو کہ ناگرک ہے
جی ہاں،
اسی طریقے سے پاسپورٹ اگر کسی کے پاس میں ہے تو یہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ پاسپورٹ ایک جینوئن انڈین سٹیزن کو ہی ملا ہوگا،
بالکل،
لیکن ہم اس کسی اور ایجنسی کی فائنڈنگ کو ہم سیدھے ہی ایکسیپٹ نہیں کر لیتے ہیں، ہم ہر ایک کا لنکیج 71 سے پہلے تک خود سے ٹریس کرتے ہیں ایک ایگزاسٹو ویریفیکیشن کے ذریعے۔
یہ کب تک فائنل آپ کا اندازہ ہے؟ کچھ ایک آئیڈیا لے کے چل رہے ہیں؟
یہ ہے کہ ہم اندازہ بھلے ہی لے کے چلیں لیکن وہ ہم تب تک پبلک نہیں کر سکتے جب تک کہ ماننے سروچ نیالے اس کے اوپر اپنی مہر نہیں لگاتے ہیں یا وہ اپنی طرف سے ٹائم لائن نہیں دیتے۔
چونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو رہا ہے آسام کے اندر، تو اس میں ریلیجن کا بھی کوئی سوال آتا ہے کہ ہندو مسلم کے بھی لوگ ایشوز آتے ہیں، بنگالی ورسے اسمیز کا بھی کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، تو کیا اس جو لوگ گراؤنڈ پہ جن لوگوں نے کام کیا ہے کیا وہ پروفیشنلی کیا ہوگا، یا ایسا تو نہیں کہ وہ بھی کہیں بائس ہوئے ہوں؟
ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے بھلے ہی جو بھی لوگ اس میں شامل نہیں ان کی کوئی لسٹ جاری نہیں کری گئی ہے
جی،
لیکن اگر آپ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سبھی طریقے کے لوگ جو ہیں وہ اس 40 लाख में हैं, कोई एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के ही लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये धर्म या किसी कम्युनिटी को या किसी रेस को लेके नहीं है, ये एक डेट को लेके है और वो डेट है 24 मार्च 1971। 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग बांग्लादेश से भी आए हों अगर, तो भी वो हमारे सिटीजनशिप सूची में शामिल होने के लिए उनकी पूरी एलिजिबिलिटी है। और आप अगर देखेंगे फीड में तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारी लिस्ट में शामिल भी हुए हैं। और लेकिन साथ में ये भी है कि 24 मार्च 1971 के बाद में अगर आए तो वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति के हों तो उनको इंक्लूड करने का इसके अंदर प्रावधान नहीं है।
ये थे दिल्ली से हमारे साथी शकील अख्तर, जो आसाम के NRC के सरबराह प्रतीक हजीला से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर एक दिलचस्प खबर इस वक्त मौजूद है और वो है कि फैशन मैगजीन वोग के इंडियन एडिशन के सरवरक पर बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की 18 साल बेटी की एक तस्वीर शाया की गई है और सिर्फ इसी तस्वीर पर इंडिया में बहुत तनकीद हो रही है। सोशल मीडिया पर कई अफराद ने सुहाना खान की तस्वीर पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इसकी अहल ही नहीं थी क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने अभी तक तो कुछ हासिल नहीं किया। फैशन की दुनिया के इस मकबूल मैगज़ीन पर उमूमन मशहूर मॉडल्स और फनकारों वगैरह की तस्वीर होती हैं। और इसके अलावा एक ख़बर अफसोसनाक जो अफ़गानिस्तान से है, जहाँ नमाज जुमा के दौरान शिया मसलक की एक मस्जिद पर हमला हुआ है, 25 अफराद हलाक हुए हैं।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
अफगान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंड अप।
और अब सुनिए हफ्तावार सिलसिला खेल के मैदान से, पेशकश है अब्दुलरशीद शकूर की।
देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो सीरीज है, दुनिया में कोई सीरीज को इतना ज्यादा नहीं देखा जाता।
आगे भी इंशाल्लाह वो मुल्क को बेहतरी की तरफ ही लेके जाएंगे।
हम एशियन गेम पे जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे ड्यूज सारे क्लियर ना हो।
स्टोक्स इनटू कोहली आउटसाइड द ऑफ स्टंप, एंड कोहली इजेस इट अवे, दिस कुड रन अवे टू द बाउंड्री, एंड इट इज, एंड दैट्स विराट कोहलीज 100।
पाक भारत क्रिकेट रवाबित, इमरान खान का किरदार कितना अहम, हॉकी खिलाड़ी डेली अलाउंसेस से महरूम, और कौन है जो विराट कोहली का मुकाबला कर सके। खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। इमरान खान आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद आइंदा चंद रोज में हुकूमत तश्कील देने वाले हैं। क्रिकेट बरादरी उनकी इस कामयाबी और वजीर आजम बनने पर सबसे ज्यादा खुश है, जिसका अंदाजा उन तस्वीर से बखूबी लगाया जा सकता है जिनमें साबिक और मौजूदा खिलाड़ी बनी गाला में इमरान खान को मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। इन खिलाड़ियों में वकार यूनुस भी शामिल हैं, जो इमरान खान को मुबारकबाद देने खास तौर पर सिडनी से पाकिस्तान आए। वकार यूनुस का इमरान खान से खास ताल्लुक इसलिए भी बनता है कि जब वकार यूनुस ने अपने बैन अलाक्वामी करियर की इब्तदा की तो कप्तान इमरान खान ही थे। मैंने वकार यूनुस से पूछा कि क्रिकेटर्स इमरान खान के वजीर आजम बनने पर बहुत ज्यादा खुश हैं और उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं, इसकी कोई खास वजह?
खबरें फैली हुई हैं, लोग लिख रहे हैं या लोग बोल रहे हैं कि क्रिकेटर इसलिए जा रहे हैं कि शायद उनको कोई ओहदों की ज़रूरत है, या शायद वो कोई उनको उनसे कुछ मुरादें मांग रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती और सरासर गलत बातें हैं लिखना भी, कि कोई भी क्रिकेटर इस तरह सोच कर भी जा रहा होगा। हम सब उनके साथ खेले हुए हैं, हमारे वो उस्ताद रहे हैं, हमारे बड़े रहे हैं, तो हमारे लिए एक لیڈر کو اس طریقے سے ان کی 22 سال کی جو محنت ہے اس کو دیکھنا کہ اس طریقے سے انہوں نے کہاں تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے, اور وہ مثال فٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کمر باندھ لیں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اس دنیا میں تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ سوچتے ہوئے, یہ دیکھتے ہوئے ہماری مبارکباد ان کو بہت ضروری تھی دینا, پہنچنا ان تک اور اپروچ کرنا ان تک بہت ضروری تھا.
وقار یونس سے میرا اگلا سوال تھا کہ آپ عمران خان کو کپتان کے طور پر کامیاب دیکھ چکے ہیں, کیا وہ ملک کی قیادت بھی اسی طرح کامیابی کے ساتھ کر سکیں گے؟
اوور دا ایئرز اگر دیکھا جائے تو اسکپر نے پچھلے 20-22 سال دیے ہیں پالیٹکس کو, اور پالیٹکس سیکھی ہے, پالیٹکس میں انہوں نے نام بنایا ہے, انہوں نے دنیا کو اور انہوں نے اپنے ملک کو بتایا ہے کہ میں آنیسٹ ہوں, میں لیڈر ہوں, اور اس کے لیے 22 سال خرچ کیے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ وہ کرکٹر اچھے تھے یا وہاں کرکٹ کی ٹیم کو جتوایا تو وہ پالیٹکس میں کیسے اچھے ہوں گے, ایسا بالکل غلط ہے. وہ کیونکہ لیڈر کی کوالٹی تو کہیں سے بھی آپ کو دیکھ سکتی ہیں. دیکھیں ہمیں تو پوری امید ہے, پورا ان پہ یقین ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنی کوشش کر کے یہاں تک آئے ہیں تو آگے بھی انشاءاللہ وہ ملک کو بہتری کی طرف ہی لے کے جائیں گے. جیسے میں نے کہا نا کہ آنیسٹ لیڈر ہیں, اور آنیسٹ لیڈر ہی ہمارے ملک میں اس کو ضرورت ہے. ہر بندہ امید پہ بیٹھا ہے, ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ ملک آگے جائے, ملک ترقی کرے, ملک کا بہتری کی طرف, کیونکہ اس سے نیچے اور کہاں جا سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس سے اوپر ہی جائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ.
بھارت تعلقات کے اتار چڑھاؤ میں یہ سوال بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ عمران خان پاک بھارت کرکٹ روابط کی بحالی میں کیا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دلی سے ہمارے ساتھی آدیش کمار گپتا نے اپنی رپورٹ میں اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی ہے.
وقت کی بات ہے, اب اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عمران خان پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. سیاست کے ساتھ ساتھ پہلے وہ کرکٹ کی بات کو بھی زور شور سے اٹھاتے رہے, خاص کر جب بھی بھارت آتے. ایسے ہی ایک بار جب وہ سال 2013 میں دلی میں سمٹ میں آئے تو ہم نے ان سے بھارت پاک کرکٹ رشتوں کو لے کر سوال کیا تو ان کا جواب تھا.
دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کی جو سیریز ہے, دنیا میں کوئی سیریز کو اتنا زیادہ نہیں دیکھا جاتا. ایک تو انٹرسٹ ہے شائقین کے لیے, دوسرا اس کے جو فائنینشیل اسپیکٹ ہے اس سے ہم اپنی کرکٹ کی نرسریز, گراؤنڈیں سب ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں بہت بڑا پروپوننٹ ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی سیریز ریزیوم ہونی چاہیے.
خیر وقت اور سال جو بھی ہو, سوال تو آج بھی یہی ہے. اب اگر عمران خان بھارت پاک کرکٹ رشتوں کو سدھارنے کے لیے پہل کریں تو ہوگا کیا؟ کرکٹ ایکسپرٹ پردیپ میگزین کہتے ہیں,
جیسے کہ حالات ہیں پولیٹیکلی اس کے حساب سے تو مشکل ہی ہے کہ عمران خان کی وجہ سے سدھریں گے, لیکن کیونکہ وہ اتنے مہان کرکٹر رہ چکے ہیں, پاکستان کے کپتان, ورلڈ کپ انہوں نے جیتا ہے, ان کو لوگ ایز اے کرکٹر بڑے عزت دیتے ہیں, ہندوستان کے کرکٹر بھی, فینس بھی, تو اتنا ضرور فرق پڑے گا کہ اگر عمران بولیں کہ بھائی کرکٹ کے ٹائز ریزیوم ہونے چاہیے تو کم سے کم کوئی سنوائی ہوگی یہاں ہندوستان میں اس کی.
تو پوری طرح نکارا نہیں جا سکتا عمران خان کی پہل کو. تو کھلاڑی بھی اب سیاست کے ہر داو پیچ کو سمجھتے ہیں, تبھی تو بھارت کے سابق آل راؤنڈر مدن لال کچھ چھپا کر بھی سب کچھ کہہ جاتے ہیں.
کیا وہ فورن پالیسی لاتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو کرکٹ ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چلتی ہے, اگر ہمارے رشتے اچھے رہیں گے, بحال رہیں گے تو کرکٹ بھی چلے گی. کرکٹ تو ایک بڑا چھوٹا سا مدعا ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی کرکٹ ہو.
ویسے ایسا بھی نہیں ہے کہ بھارت اور پاکستان صرف سہانے دنوں میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں کھیلے ہیں. ایک اور کرکٹ ایکسپرٹ ایاز میمن کی یادوں کے پٹارے سے نکلتی ہے سال 1986-87 کی سیریز کی یادیں.
مجھے یاد ہے 1987 میں جب انڈیا پاکستان سیریز ہو رہی تھی انڈیا میں تو رشتے کافی خراب ہو گئے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی بھی جنگ چھوٹ سکتی ہے, سولجرز دونوں ہی طرف سے بارڈر پہ کھڑے ہوئے تھے, لیکن کرکٹ ڈپلومیسی کے لیے ضیاء الحق انڈیا آئے اور پھر ٹیمپریچر بالکل نیچے آ گئے اور وہ سیریز کھیلی گئی. میرا پرسنل جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسپورٹس کو ہم اچھی طرح سے استعمال کریں تو دونوں ہی ملک کے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی خود گجرات کرکٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, تو عمران خان کرکٹ کے بعد سیاست کے پچ پر نئی اننگ کھیلنے کو تیار ہیں. اب اگر ان کے رہتے بھی کرکٹ رشتے نہیں سدھرے تو کس کے رہتے سدھریں گے؟
بھارت بھارتی کپتان وراٹ کوہلی نے چند روز پہلے ہی یہ کہا تھا کہ وہ کچھ ثابت کرنے کے لیے انگلینڈ نہیں آئے ہیں، لیکن انہوں نے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں شاندار سینچری بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ اس وقت کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے بھارت کے سینئر صحافی سنندن لیلے سے بات کی جنہوں نے ایجبیسٹن میں کوہلی کی یہ اننگز دیکھی ہے۔ میں نے سنندن لیلے سے پوچھا کہ کیا چیز ہیں یہ کوہلی، رنز بنانے کی مشین یا پورے کا پورا پاور ہاؤس؟
انڈین ٹیم ویسٹ انڈیز کے ٹور پہ تھی، پہلا ٹیسٹ میچ اینٹیگوا میں ہونے والا تھا اور وراٹ کوہلی کی چاہ تھی کہ سر ویوین ریچرڈز کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کرے۔ میں نے سر ویوین ریچرڈز کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے بالکل آرام سے وہ مان بھی لی، اور اس شام ہم ملے تھے اینٹیگا کے ایک ریسورٹ میں، اور تب وراٹ کوہلی نے ان کے ساتھ ڈنر بھی کیا تھا، اور اس کے دوسرے ہی دن وراٹ کوہلی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوہرا شتک لگایا تھا۔ تو شام کو جب ویوین ریچرڈز ان سے ملے تو وہ بولے، یار کل میں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ نے آج ہی میرے ٹیم کے خلاف ہی دوہرا شتک بنا دیا، دس از ان فیئر۔ تو ہم سب ہنسنے لگے۔ تب وراٹ نے ان کو کہا تھا، سر مجھے یہاں نہیں، مجھے انگلینڈ جا کے رنز کرنے ہیں۔ یہ بات ہے 2016 کی، ابھی چالو ہے 2018۔ میں کہنے والا اتنا ہی ہوں کہ 2 سال پہلے سے وراٹ کوہلی کا یہ پریپریشن چالو تھا کہ وہ آ کے انگلینڈ میں کیسے کھیلے گا، کیا کرے گا، کیا وہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا ایجبیسٹن کا اننگ بہت ہی خاص تھا۔ وہ ابھی مانا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا بیٹسمین ہے، لیکن اس نے یہ ایگو، یہ اہنکار بازو میں رکھا اور جو اچھے بالز تھے ان کو اس نے رسپیکٹ کیا، خاص کر کے اینڈرسن کو۔ اینڈرسن نے ان کو لاسٹ ٹور میں 4 مرتبہ آؤٹ کیا تھا، 5 ٹیسٹ میچز میں 134 رنز انہوں نے صرف بنائے تھے، اور آج ان کے اوپر پریشر بھی تھا۔ کیونکہ ایک میں ہمیشہ مذاق میں بولتا ہوں، بھائی اور جورو کا بھائی میں فرق ہوتا ہے، ویسے رنز بنانا اور انڈر پریشر رنز بنانا یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے، جو آج ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اور جب وراٹ کوہلی جیسا بیٹسمین انڈر پریشر ایسی اننگ کھیلتا ہے تو بس دیکھنے لائق ہوتا ہے، جیسا آج اس بیٹسمین پہ ملا دیکھنے کو۔ میں اتنا ہی کہوں گا، یہ اسپیشل اننگ ہے کیونکہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہاف سینچری کے ٹائم بہت بالز انہوں نے لیے تھے، لیکن بعد میں جب 7 وکٹ گئے تب انہوں نے اچانک اپنا گیئر بدل دیا، اور 90 اور 10 وکٹ کے لیے اس نے جو پارٹنرشپ کی 92 رنز کی، اس میں سے ایشان شرما اور امیش یادو نے مل کے صرف 6 رنز بنائے، باقی سب رنز جو ہے وہ وراٹ نے بٹورے ہیں۔ یہ اسپیشل اننگ دیکھنے کو ملا، یہ میں سوبھاگیہ سمجھتا ہوں۔
ایشین گیمز 18 اگست سے انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں شروع ہونے والے ہیں۔ ایشین گیمز میں ہمیشہ کی طرح سب سے زیادہ امیدیں ہاکی سے وابستہ کی جا رہی ہیں، لیکن ایشین گیمز میں جانے سے پہلے ہی پاکستانی ہاکی ٹیم مایوس کن صورتحال سے دوچار ہو گئی جب کپتان رضوان سینئر کی اپنے تمام کھلاڑیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ صدا بلند ہوئی۔
ہم بات کریں گے ڈیلی اناؤنسز کے بارے میں، کیونکہ ڈیلی اناؤنس 6 ماہ سے ہمارے جو ڈیوز ہیں وہ ہمیں سب کھلاڑیوں کو پے نہیں ہوئے، اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایشین گیم پہ جب تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ڈیوز سارے کلیئر نہ ہوں۔
جی ہاں، یہ ان کھلاڑیوں کے ساتھ زیادتی ہے جنہیں کئی ماہ سے ان کے ڈیلی الاؤنسز تک نہیں مل پائے، اور پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ یہ ہمیں گولڈ میڈل جتوا کر دیں گے۔ اور آخر میں ایشین سپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود۔
انڈر 12 ایشین بیس بال چیمپئن شپ اس ماہ کی 13 تاریخ سے چائنیز ٹائپی میں شروع ہو رہی ہے۔ اریبین گلف سپر کا فٹ بال ٹورنامنٹ میں ابو دھابی کی آل عین اور آل وحدہ کلب کے درمیان اگست کی 25 تاریخ کو قاہرہ میں مقابلہ ہوگا۔ چنائی میں مصر نے انگلینڈ کو 2-0 سے ہرا کر ورلڈ جونیئر ٹیم اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ کولمبو میں انڈیا انڈر 19 نے سری لنکا انڈر 19 کو 6 وکٹوں سے ہرا کر پہلا یوتھ ون ڈے انٹرنیشنل میچ جیت لیا، اور دمبولا میں ساؤتھ افریقہ نے دوسرے میچ میں سری لنکا کو 4 وکٹوں سے ہرا کر 5 میچوں کی ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی۔ بحرین میں 19ویں ایشین مینس انڈر 20 والی بال چیمپئن شپ ختم ہو گئی ہے۔ ایران نے چیمپئن شپ جیت کر 6ٹی بار ٹائٹل جیتا ہے۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
یہ تھا ہفتہ وار سلسلہ کھیل کے میدان سے، پیشکش تھی عبدالرشید شکور کی۔ اسی کے ساتھ ہی سیربین کا وقت بھی ختم ہوا. آج پروگرام کے ایڈیٹر اور پروڈیوسر دونوں ہی تھے اسد علی جو لندن میں تھے, جبکہ اسلام آباد میں اسٹوڈیو مینیجر تھے اسرار الحق اور لندن میں مائک ایڈلی. اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی سمیت پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, اور پروگرام کے آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر تہمینہ قریشی کی زبانی.
پاکستان کے صوبے گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں شدت پسندوں نے متعدد سکولوں کو آگ لگا کر نقصان پہنچایا. ان سکولوں میں لڑکیوں کے سکول بھی شامل تھے. غیر سرکاری تنظیم فافن نے مسترد شدہ ووٹوں کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی ہے. فافن کے مطابق پاکستان میں 2018 کے انتخابات میں 16,78,000 سے زیادہ ووٹ مسترد ہوئے. ترکی کی ایک عدالت نے 9 دہشت گردوں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے, جنہوں نے 2015 میں انکارا میں ایک ریلی پر 2 خودکش حملے کیے تھے. اس حملے میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. برطانیہ میں ایک شخص کو آئس کریم بیچنے والی خاتون پر تلوار سے حملہ کرنے کے جرم میں 3 قید کی سزا سنائی گئی ہے. تیونس میں پولیس نے 2 افراد کو بایولوجیکل بم بنانے کے منصوبے میں ملوث ہونے کے شبے پر گرفتار کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.